وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ کی خطے میں سفیر ایلس ویلز کے اسلام آباد دورے کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے بیچ نئے تعلقات استوار کرنے پر زور دیا ہے. آگے چل کر ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء کے فتوے پر بات کریں گے، جس میں انہوں نے دہشت گردی کو اسلام کے منافی قرار دیا ہے. ہمارا آخری موضوع ہوگا ہفتے کی شب فلسفی اور ایم کیو ایم الطاف گروپ کے مفکر ڈاکٹر ظفر عارف کی موت، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سوالات اٹھائے ہیں. اور ان تینوں موضوعات پر ہم آپ کو بھی سنیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ ہمیں پہلے موضوع پر جوائن کیا ہے مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جبکہ یہاں واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں. آئیے سب سے پہلے سفیر ایلس ویلز کے اس دورے کے حوالے سے ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسط ایشیائی امور ایلس ویلز نے منگل کو پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کیا. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سفیر ایلس ویلز نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دے. سفیر ایلس ویلز نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی جہت پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جس کی بنیاد مستحکم اور خوشحال خطے کے مقصد کا حصول ہو. سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکی حکمت عملی ایک مستحکم اور پرامن افغانستان کے قیام، جنوبی ایشیا میں داعش کو شکست دینے اور پاکستان اور امریکہ کے لیے مشترکہ خطرہ بنے ہوئے دہشت گردوں کو شکست دینے کی عکاس ہے. سفیر ایلس ویلز نے امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے سینئر عہدیداروں کے ہمراہ پیر کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر بات چیت کی. پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو باہمی مفاد اور اعتماد کے ماحول میں آگے بڑھانا چاہیے. واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے سال کے آغاز پر اپنی پہلی ہی ٹویٹ میں پاکستان سے متعلق سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ملک نے پاکستان کو گزشتہ 15 برسوں میں $33 ارب بطور امداد فراہم کیے، جس کے بدلے ان کے بقول پاکستان سے امریکہ کو صرف دھوکہ اور جھوٹ ہی ملا. اس ٹویٹ کے بعد امریکہ نے پاکستان کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی امداد بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا. اس صورتحال میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا، جسے دور کرنے کے لیے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. دریاسنا امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل جوزف ڈینفورڈ نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے بارے میں پرعزم ہیں. انہوں نے یہ بات نیٹو کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہی. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی، جس میں پاک امریکہ سیکیورٹی تعاون پر بھی بات ہوئی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے ابتدا کرتے ہیں جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں. ڈاکٹر زبیر، امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف جوزف ڈنفرڈ نے برسلز میں بھی صحافیوں کو بتایا کہ بہت ساری باتیں ہیں جن سے ہمیں پاکستان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک زیادہ مؤثر رشتہ رکھیں پاکستان کے ساتھ. آپ کے خیال میں اس سے ان کی کیا مراد ہے؟
پہلے کہ میں اس کے متعلق کی بات کروں، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے اور خاص طور پہ پچھلے 6 مہینے سے پاکستان امریکہ کی جو پالیسی ہے اور جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈیفائن نہیں کر رہا. یہ کنٹرول اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ پینٹاگون کے ہاتھ میں ہے. اور جنرل ڈنفورڈ کی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ابھی بتائی برسلز میں، اس کا بیسک مقصد صرف یہی تھا کہ دیکھیے، ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ملٹری ٹو ملٹری بیسس پہ ہوگا، وہ ڈپلومیٹک بیسس نہیں ہوگا. ڈپلومیٹک پوزیشن جو کہ ملٹری انٹرسٹ جو ہیں اور جن کے اوپر کمپرومائز پیدا ہو چکا ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے اسٹیپس لے گی. تو سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو وزٹ ابھی انڈر سیکرٹری اور اسسٹنٹ سیکرٹری کے جو پاکستان میں ہوئی ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں لینی چاہیے جتنی کہ اس وقت دی جا رہی ہے. وہ ایک نارمل سی وزٹ تھی جس میں ڈپلومیٹس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ جا کے معلوم کر لیں کہ وہ کس مقام پہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, لیکن اصل جو بیسس ہے اور جو اصل پالیسی فارمولیشن ہے وہ پینٹاگون میں ہو رہی ہے اور اسی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے.
ہم چلتے ہیں پاکستان جہاں سے ہمیں مشتاق مہر نے جوائن کیا ہے. یہ ترکی میں الجیریا میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں. مہر صاحب یہ بتائیے, آپ سفارتکار ہیں, آپ جانتے ہیں پچھلے سال ایلس ویلز کو پاکستان آنا تھا لیکن اس وقت ان کو منع کیا گیا کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے. اب جب یہ سفارتی کوششیں ہوئی ہیں اسے اس کے پس پردہ آپ کیا پیش رفت دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو خفیہ معلومات فراہم کرنا بند کر دی تھیں, تو اس میں آپ کیا پیش رفت دیکھتے ہیں؟
بنیادی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ دو لیولز پہ اور سیپریٹلی علیحدہ علیحدہ ڈیل کیے گئے ہیں, ایک پولیٹیکل لیول پہ اور ایک اسٹریٹجک لیول پہ. جو پولیٹیکل لیول ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھا ہے اور 1970 سے دیکھا ہے جب سے ہم نے سینٹو سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ایٹم بم بنایا, ریسٹرکشن لگی, اس میں بہت ڈیفیکلٹیز آئیں. لیکن اسٹریٹجک لیول پہ ہمیشہ حت المقدور کوشش رہی ہے دونوں سائڈس پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ تعلقات کو مضبوط رکھا جائے. مضبوط اگر نہیں رہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی کسی قسم کی, تمام ریسٹرکشن لگائی گئی جیسے پریسر امینڈمنٹ تھی دوسری تھی, لیکن جو گراف اگر آپ بنائیں تعلقات کا تو وہ اپ ورڈ رہا, وہ ہمیشہ نارتھ کی طرف موو ہوتا رہا. جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے اس کے دو فیکٹرز ہیں, ایک تو ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, میں نہیں سمجھتا ایز اے ڈپلومیٹ کہ کوئی بھی فارن آفس کوئی بھی ڈپلومیٹک مشین اس قسم کے بیانات کو سنجیدگی سے لیں گے. اگر امریکن امبیسڈر آ کے کنوے کرتا کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ کے ویوز ہیں اور ہم آپ سے بڑے خفا ہیں تو شاید حکومت پاکستان اس پہ ایکشن لیتی. اس کو تو نیو ایئر ایو پہ جو ٹویٹ وغیرہ کیا گیا یا جو فیس بک کی بات ہے دوسری, اس کو تو پاکستان میں مذاق کے طور پہ لے جانا چاہیے تھا, یہ کوئی سیریس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمیونیکیشن نہیں تھی. دوسرا, پاکستان کے اندر ریئیکشن بہت سویئر ہوا اور یہ ریئیکشن جو ہے یہ 1965 کی جنگ سے بھی زیادہ سویئر تھا اور 71 کے ایونٹ سے بھی زیادہ سویئر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 21st century ہے, ایک کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, ہمارے یہاں یوتھ بلج ہے, نئے لوگ آ گئے ہیں, ینگ لوگ آ گئے ہیں, تو ان کے اپنے خیالات ہیں. پھر پاکستان کے پاس 1970 کی نسبت آج بہت زیادہ آپشن ہیں, جس میں چائنا آپشن ہے, رشیا آپشن ہے, ہم ایران کے ساتھ اپنا بارڈر کھول دیں تو امریکہ کے لیے ایک مشکل ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہت سوبر تھی اور وہ بڑی سلجھی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو زیادہ ایشو نہیں بنایا, صرف ادھر ادھر انہوں نے تھوڑا سا شور مچایا جس کا افیکٹ آپ نے دیکھا کہ لو ورکنگ لیول پہ امریکہ نے اپنا ایک میسنجر بھیجا اور جنہوں نے میری انفارمیشن کے مطابق نہایت پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس قسم کے میسیجز کو نیشنل میسیجز نہ سمجھیں اور اس قسم کی باتوں کو آپ امریکہ کا آفیشیل پالیسی ٹریٹ نہ کریں.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ پاکستان کی مدد سے افغانستان میں حل دیکھنا چاہتا ہے اور پچھلے دنوں ترکی میں بھی طالبان کے بعض لیڈران کے ساتھ افغان اہلکار ملے تھے. امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی حل نکلے اور اس طرح کی میٹنگ بھی انہوں نے بھی کروائی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کس حد تک اس پروسیس میں رکھا گیا ہے، یا یہ کہ ان کو دور رکھا گیا ہے ان بات چیت سے؟
نیگوسیشن جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان میں کسی انٹرسٹڈ پارٹی کو دور نہیں رکھا جاتا، وہ ہمیشہ اس میں شامل ہوتی ہیں چاہے زیادہ یا کم. جہاں تک جو استنبول کی جو میٹنگ کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک بہت سیریز کی ایک میٹنگ تھی. اسی قسم کی میٹنگز چائنا میں بھی ہوئی ہیں، اس قسم کی میٹنگ دبئی اور قطر میں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی انفارملی افغانی امبیسڈر جو تھے وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں. تو اس استنبول کی جو نیگوسیشنز ہیں ان کو اہمیت دینی اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت دوستم افغانستان میں ایکزائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت طالبان کے ساتھ اپنے کمپرومائزز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہاں پر اس کو ذرا اہمیت دینی ہوگی کہ اگر کچھ وہ پارٹیز جو افغانستان کی گورنمنٹس کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہی ہیں، وہ کس حد تک طالبان کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں اور کس قسم کے کمپرومائزز پیدا ہو رہے ہیں. جہاں تک استنبول نیگوسیشن کا معاملہ ہے، وہ بڑی مائنر قسم کی تھی، بڑی سیکنڈری قسم کی تھی. اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ گیٹنگ ٹو نو ہو جائے اور بس، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوا. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو استنبول ترکی کچھ ڈلیور نہیں کر سکتا، دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ابھی تک چونکہ طالبان کی مین باڈی جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے نیگوسیشنز میں، تو پھر اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا مقصد سے یہ ہوتا ہے کہ پروب کیا جائے کہ کہاں پر آپشنز پاسبل ہیں. تو میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دوں گا، حالانکہ سب سے بڑی اہمیت جو دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کس حد تک چائنا اپنا انفلوئنس یہاں استعمال کر سکتا ہے، اور سیپیک کو کس حد تک وہ آفر کر سکتا ہے افغانستان کے لیے، جس کی بیسس پر افغانستان میں کمپرومائزز پیدا ہونے شروع ہو جائیں.
ہم عنقریب بریک کی طرف جاتے ہیں، لیکن مشتاق مہر کی طرف لوٹتے ہیں. مشتاق صاحب، آپ ترکی میں سفیر بھی رہے ہیں، آپ بتائیے آپ ترکی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کردار بن سکتا ہے اس امن بات چیت میں، اور چائنا کے مقابلے میں جو خود بات چیت کروانے میں دلچسپی رکھتا ہے، آپ کے خیال میں ترکی میں کس حد تک ایک افادیت ہے کہ بات چیت کروائی جائے؟
جی، ترکیش گورنمنٹ بہت اگریسو ہے کہ وہ اسلامک ورلڈ میں اپنی لیڈرشپ کو پروجیکٹ کرے، خاص طور پہ جب سے وہاں پہ سٹیبلٹی سیکیورٹی آئی ہے، 10-15 سال سے حکومت ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ، چونکہ وہاں پہ ویکیوم آف پاور ہے، سعودی عربیہ میں ڈیفیکلٹیز ہیں، ایران ڈیمینش ہو چکا ہے، پاکستان بھی کوئی حشر نہیں ہے، تو ترکی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، اور ترکی کوشش کرے گا کہ افغانستان میں اپنا ایک رول رکھے گا. لیکن ہمارے دوست نے واشنگٹن سے ٹھیک کہا کہ ٹرکش گورنمنٹ کے پاس فائنانشیل ریسورسز نہیں ہے اور نہ ہی ملٹری مائٹ ہے. اور دوسری جو دو کمپلیکیشن ہیں افغانستان میں جو مستقل ہیں، ایک تو گراؤنڈ سچویشن، کیونکہ اب آپ کچھ بھی کر لیں، طالبان کو الیمینیٹ کرنا یا طالبان کی جو انکرشنز ہیں یا جو ان کی کانکسٹ ہیں اس کو اگنور کرنا ناممکن ہے. اور دوسرا جو آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ چائنیز رول ہے. چائنا کا رول بہت کلیئر ہے، چائنا نہیں چاہتا کہ امریکنز بیسز پرماننٹ بیسز پہ افغانستان میں ہوں، جس سے وہ سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کر سکیں، جس سے وہ چائنا پہ نظر رکھ سکیں یا جس سے وہ اس سینٹرل ایشیا کے خطے کو کسی طرح بھی اپنے ڈومین میں رکھ سکیں. سو چائنیز کوشش کریں گے کہ امریکن ٹروپس کی کمپلیٹ وڈرال ہو، اس کے بعد کون ٹیک اوور کرتا ہے؟ دے کوڈنٹ کیئر لیس، ان کو وہ پھر اس کو سنبھال لیں گے، اس لیے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، بہت بڑا ملک نہیں ہے، اور چائنیز کے لیے اس کو ویتنام جیسی جگہ پہ اس کو کر لیا، انہوں نے مینیج کر لیا، تو اس کو بھی مینیج کر لیں گے. میری نظر میں چائنیز کا رول اس وقت بڑا فوکس ہے، اور فوکس ہے کہ فارن فورسز کو وہاں سے نکلنا چاہیے.
بہت دلچسپ. آپ دونوں حضرات پانچ منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی خطے میں سفیر ایلس ویلز کے اسلام آباد دورے کے بارے میں, اور اس کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے کیا تعلقات بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں, جبکہ یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں. ہمیں بہت سارے لوگوں نے فون بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, اور سب سے پہلے شمالی وزیرستان چلتے ہیں, جہاں سے زعفران کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. زعفران,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ٹرمپ کی جو حالیہ بیان ہے, میں اس کی اس طرح سے کہ وہ جو وہ ایک کاروبار صاحب مانتے ہیں, مگر جنگ کوئی حساب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, جب وہ وعدے کرتے تو وہ پورا نہیں اترتا ہے, کیونکہ انہوں نے الیکشن کمپین میں یہ کہا تھا کہ اگر میں صدر بن جاؤں تو میں ڈاکٹر شکیل افیدی کو دو دن میں رہا کروں گا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بہت ایسے معاملہ جو ہے انہوں نے پائی تکنیک تک نہیں پہنچا, لیکن اس کی بات اتنا
بہت دلچسپ. اور اٹک سے کال کیا ہے غلام خان.
جی السلام علیکم.
وعلیکم.
جی السلام علیکم. اب یہ ہے میڈم کے یہ جو سیاسی پنگ پانگ اور ادھر ادھر کے دھمکیاں اور یہ چیزیں نکلتے رہی ہیں امریکہ کی طرف سے, اس کی اگر یہ نہیں سیریس نہیں ہے تو ہمارا تو ستیہ ناش ہو گیا نا. زینب کے اوپر اثر اتنا پڑتا رہا, یقین کریں کہ ہم تو یہ تیار ہو گئے تھے کہ
آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ایف آر کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض یہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے تو پاکستان کو بہت سخت, ان کو کیوں لینا پڑا. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ سوچتا ہے کبھی وہ ایران کو چھیڑتا ہے, کبھی ترکی کو, کبھی پاکستان کو, چائنا کو, روس کو. اگر یہ سب ایک بلاک بن گئے تو ان کا کیا اثر ہوگا اس علاقوں میں؟ مہربانی, شکریہ.
شکریہ کال کرنے کا. اور ڈاکٹر زبیر اقبال, جانے سے پہلے آپ بتائیے, آپ نے کہا کہ اس وقت امریکہ کی خارجہ پالیسی پینٹاگون کے ہاتھوں میں ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹویٹس ہیں وہ بھی خاصے جارحانہ ہوا کرتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ پینٹاگون کی پالیسی کی کس حد تک عکاسی کرتے ہیں؟
لگتا تو یہی ہے کہ بڑی حد تک اس کو عکاسی کرتے ہیں, کیونکہ یاد رہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ کے جو سب سے اہم سفیر جو ایڈوائزرز ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں, جو کہ بڑی اگریسو قسم کا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی سب سے بڑی مشکل یہ رہی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جب بھی کوئی وار امریکہ نے شروع کی ہے وہ ٹھیک طرح ختم نہیں ہوئی, وہ خاطر خواہ طریقے سے اختتام نہیں چاہتے کہ پھر اسی قسم کی افغانستان میں ہو. وہ کلیئرلی ایک سکسیس حاصل کر کے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, جو کہ ایک بہت مشکل سی بات ہے, اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سامنے دوسرے ممالک کھڑے ہیں اور ان کو کرنا بہت دور ہے. اور بڑی پوزیشن ٹرمپ صاحب کو پہنچائی گئی ہے اور انہوں نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا ہے.
جی, اور کیونکہ ہم یہاں اسی سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مشتاق مہر کا, جو کہ مشرق وسطی میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں, اور یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 1800 علماء نے خود کش حملوں اور انتہا پسندی کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے اور اس چیز کو سرکاری طور پہ مانا گیا ہے. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے کراچی کے صدر قاری عثمان ہیں. ان کے ساتھ ہوں گے سینٹر فار پیس اینڈ جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب. ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف علماء جو کہتے ہیں اس کے کیا اثرات بن سکتے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور مذہبی شخصیات کی طرف سے متفقہ طور پر ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے جس میں دہشت گردی کو اسلام کے منافی اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات مسلط کرنے والوں کو اسلامی تعلیمات کا باغی قرار دیا گیا ہے. اس فتوے کا اجرا منگل کو ایوان صدر اسلام آباد میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں کیا گیا اور اسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے. یہ فتویٰ سینکڑوں علماء اور مذہبی دانشوروں کے دستخط سے جاری کیا گیا جس میں خود کش حملوں، شدت پسندی اور خون ریزی کو فساد فی الارض قرار دیتے ہوئے ریاست کے ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کے شرعی حق کو تسلیم کیا گیا. فتوے میں کہا گیا کہ متحارب جہاد کا حکم صرف ریاست کا اختیار ہے اور اپنے طور پر یہ عمل کرنے والے باغی تصور کیے جائیں گے. مزید برآں دہشت گردی کی ترغیب، خود کش حملوں کی تیاری، تربیت، اس کا حکم اور اس پر عمل کرنے والے اسلامی تعلیمات کے باغی ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ اس فتوے کو ریاستی اداروں کی تائید حاصل ہے اور یہ درست سمت میں ایک مثبت پیش رفت ہے. اس موقع پر وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری ہیں اور پاکستان میں شرپسند عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں.
ہم نے آج اس بیانیے کو جاری کر کے دہشت گردی کے خلاف تمام قومی اداروں کی ہم آہنگی کو ساری دنیا پر واضح کر دیا ہے. پیغام پاکستان کے تمام نکات بڑے اہم اور جامع ہیں اور ان میں پوری وضاحت کے ساتھ اف اینڈ بٹس کو بغیر تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام صورتوں کو مسترد کر دیا گیا ہے.
انہوں نے فتوے کے تناظر میں پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس کی سرزمین کسی بھی وقت کسی بھی طرح کے دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے شکار اس ملک میں اس سے قبل بھی مختلف مکاتب فکر کی طرف سے ایسے فتوے جاری کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس بار جاری ہونے والے فتوے کو حکومت قومی بیانیے کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب اس کا پرچار ضروری ہے تاکہ نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ دنیا میں بھی یہ پیغام واضح انداز میں پہنچ سکے کہ دہشت گردی کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ایسا کرنے والے اسلام کی روح کے منافی سرگرمی کا ارتکاب کر رہے ہیں. تقریب سے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی بیانیہ پیغام پاکستان وہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا جس پر پوری قوم کو یکجا کیا جا سکے گا اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام گلی کوچوں سے یہی بیانیہ جاری ہو. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور بین الاقوامی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ پاکستان کی کوششوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ثبات ہو.
ہم پاکستان میں بھی امن چاہتے ہیں اور اپنے خطے میں بھی امن چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی امن چاہتے ہیں. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری بھی اپنے حصے کا کام کرے گی اور ہماری اس کوشش کے ساتھ مل کر چلے گی تاکہ ہم سب مل کر اس خطے میں امن کو کامیاب کر سکیں.
پاکستان پر امریکہ سمیت اس کے ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سنجیدہ کارروائیاں نہیں کر رہا، لیکن اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی میں اپنی کامیابیوں اور اس جنگ میں ہزاروں شہریوں کی ہلاکت کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر قاری عثمان کے ساتھ جو کہ اس پورے سلسلے میں شامل تھے. عثمان صاحب، یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں آپ کا تو تعلق بریلوی جماعت سے ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں، فرقے ہیں جو کہ یقین رکھتے ہیں اور ان کے ایسے فرد ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے خود کش حملے کیے تو جنت میں جائیں گے. ایسے لوگوں کو سمجھانے میں آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ میں تصدیق کر دوں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق بریلوی جماعت سے ہے. ویسے سارے ہمارے مسالک ہیں لیکن میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور مکتبہ دیوبند سے ہے. بریلوی مکتبی فکر بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور بلکہ تمام مکاتبی فکر قابل احترام ہے, لیکن میرا تعلق کیونکہ بریلوی مکتبی فکر سے نہیں ہے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے اور آج کے جو قومی اعلامیہ پیغام پاکستان کے نام سے جو جاری ہوا ہے اس کا تعلق ہے, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ روز اول سے جب بھی دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے ملک میں یا جہاں کہیں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور پھر اسے اسلام سے جوڑا گیا ہے, تو ہمارے علماء کرام نے, جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے اور پھر ہر موڑ پر, ہر فورم پر تمام مکاتبی فکر کے علماء کو اکٹھا کر کے اور یہ عملی اقدام اٹھایا ہے کہ پاکستان میں کیا کہ کہیں بھی دہشت گردی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور دہشت گردی بہرحال دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کے مرتکب جو افراد ہیں, دہشت گردی کرنے والے, ان کا بھی اسلام سے دور کبھی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آج کا جو فتویٰ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 1800 سے زائد علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے, تو میں تو بلکہ اس سے چل کے, اور یہ آج کی بات تو بالکل حقیقت ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے اور آگے چل کے آپ سے کہوں کہ پچھلے 8-10 سال کے دوران جمعیت علماء اسلام نے صوبہ خیبر پختونخوا میں 25,000 علماء کو جمع کیا اور انہوں نے متفق طور پر ایک یہ فیصلہ سنایا اور فیصلہ کیا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور دہشت گردی جو ہے یعنی بندوق ہاتھ میں لے کے اور اس قسم کے جو بھی فتوے اور جہاد کا نام دیا جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم جو آج کا اعلان ہے یہ ہم آج سے 10 سال پہلے 25,000 علماء ہم نے پشاور میں اکٹھے کیے اور اس کے بعد 10,000 علماء ہم نے بلوچستان میں اکٹھے کیے اور انہوں نے متفق طور پر اس کے آج کی جس طرح اعلان ہوا ہے اسی بالکل لفظ بلفظ اسی طریقے سے ہم پہلے یہ کر چکے ہیں. اور آج چونکہ اس میں فرق اتنا ہے کہ آج کی یہ تقریب اور یہ اعلان جو ہے یہ ایوان صدر سے ہوا ہے اور تمام مکاتبی فکر کے علماء اس میں موجود تھے, خود میرے اور امت مسلمہ کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں موجود تھے, اور تمام مکاتبی فکر کے علماء آج موجود تھے. انہوں نے متفق طور پہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے, جو فیصلہ ہے, یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے, اور پھر جب اس کے ساتھ حکومت مل کر, علماء کرام اور حکومت نے مل کے یہ ضرورت مندانہ اقدام قدم اٹھایا ہے, تو یہ پوری قوم اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کے نمائندگی
جی بالکل بہت خوش آئین بات ہے. لیکن اس کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمیں سینٹر فار پیس اینڈ جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب نے جوائن کیا ہے. پیٹر جیکب, آپ بتائیے, آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جب بھی مذہب اور سیاست کا امتزاج ہوا تو اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلے. اب جب ریاست نے یہ اپنایا ہوا ہے, یہ بیانیہ اپنایا ہوا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ملک کے لیے مثبت نتائج نکل سکتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے قیام امن کے حوالے سے پریکٹیشنر ہوتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں معاشروں میں اس طرح کا انتشار اور اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں, وہاں پر قاری عثمان صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وہاں پر ایک خاص ٹرم استعمال کی جاتی ہے, ریلیجیس پیس بلڈنگ, جس کے اندر مذہبی قیادت کو, رہنماؤں کو, علماء کو اکٹھا کر کے معاشرے کے اندر اس کی امن کی اہمیت پر غور کیا جاتا ہے اور اس پہ زور دیا جاتا ہے, اور ان کے ذریعے سے امن کے قیام کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کے مخصوص حالات میں جن بحرانوں سے ہمیں واسطہ ہے اس کے دوران مجھے یہ یقین ہے کہ مذہبی علماء वो इस काम को कामयाब भी कर सकते हैं। और ये आइडिया भी दुरुस्त है कि इनकी शमूलियत जो है क़याम अमन में बहुत ज़रूरी है। बावजूद इस बात के कि हम जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक बात हो रही थी कि एक मुतबादल या एक माहिदा इमरानी सामने आना चाहिए कि अवाम और रियासत के दरमियान एक माहिदा, एक मुतबादल बयानिए की बात भी की जाती रही, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये तसलसल है एक तरह से हमारे नेशनल एक्शन प्लान का, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ प्लान 2014 में दिसंबर में बनाया गया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो गुफ्तगु हुई है वो दहशतगर्दी के ऊपर हुई है, लेकिन इसी तकरीर में जो आसिम इकबाल साहब ने की है और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक कौमी नजरिया देने की बात भी की है कि हमारा माजी जो है उसमें दो कौमी नजरिया था, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद अब एक कौमी नजरिया। और फिर उन्होंने मजहबी अकलीतों के हकूक की बात भी की है, मसावात की बात की है, इंसाफ की और तरक्की की बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इकदाम इंतहाई खुशायंद है और इससे तरक्की और अमन की परवरिश के इम्कानात में इजाफा हुआ है।
आप हजरात हमारे साथ रहें, हम कुछ कॉल्स भी लेते हैं इस मौजू पर। लियाकतुल मुल्क दीर से कुछ कहना चाह रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नफीसा बहन, वाकई आज तारीखी दिन है कि ऐवानी सदर से मुल्क के बड़े बड़े जैयत उलमा और हुकूमती और सिविल सोसाइटी के हमारे बाअसर लोगों के सामने वो ऐलान हुआ, वो पैगाम दिया गया, वो कौमी नारेटिव या कौमी बयानिया दिया गया जो बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझूंगा कि ये अभी जामे नहीं है। मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से भी कि ये जामे नहीं है इसलिए कि एक तरफ मशरकी सरहद पर हमारे भाई जो है कश्मीर वो पाकिस्तान का हिस्सा है बैन अल-अक़वामी यूनाइटेड नेशन के करारदादों के मुताबिक, उस बारे में क्या जिहाद जायज है या नाजायज है या अफगानिस्तान।
अच्छा सवाल आपने पूछा, आपकी कॉल करने का शुक्रिया। मोहम्मद एजेंसी से गुलजमीन खान ने कॉल किया है। गुलजमीन खान,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
उलमा का जो इकट्ठे होना और एग्जिस्ट पाकिस्तान प्रोग्राम बहुत अच्छा है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रहमान साहब तो एक तरफ एग्जिस्ट प्रोग्राम है जो है ना अच्छी बात है, लेकिन दूसरा तरफ कबायलों के पीछे ये छुरी मार रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर कुछ करना चाहिए कबायलों के लिए करना चाहिए और यही कानून भी खत्म होना चाहिए, इस पर ज़रा ख्याल करना चाहिए। और जिहाद जो है खासकर कश्मीर में होना चाहिए, इसके लिए आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं।
हम आप दोनों हजरात जो हैं हमारे साथ, खारी उस्मान और पीटर जेकब, उनसे यही सवाल करना चाहेंगे क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोगों को जो कि जहाद में शामिल हैं उनको तो हीरो माना जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब ऐसे अफराद खुदकुश हमले करते हैं तो ये जायज़ है, लेकिन अब रियासत ने खुल के कह दिया है कि चाहे कोई भी हो उनका खुदकुश हमला करना इस्लाम के नाम पर वो जायज़ नहीं है। इस पर कारी उस्मान आप क्या कहना चाहेंगे?
एक है जिहाद और एक है खुदकुश हमले, और एक जिहाद से कौन इनकार कर सकता है, जिहाद तो कुरान पाक भरा हुआ है, लेकिन उससे कौन जिहाद का ऐलान कौन कर सकता है? जिहाद का ऐलान हर गली कूचों से खड़े होकर कोई नहीं कर सकता है, न इसकी इस्लाम इजाजत देता है और न रियासत इजाजत देती है। हाँ, अगर आपकी इस्लामी रियासत हो और इस्लामी रियासत में जब जो फैसला करना होता है और फिर वो ऐलान करती है जिहाद की, तो फिर उस रियासत का फर्द उसका हिस्सा होता है और मैदान में निकलता है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है तो इस बात का कश्मीर में जो वहाँ जो कुछ हो रहा है उससे कतन ये ऐलान जो है ये उससे मुतालिक नहीं है कि वहाँ वो कश्मीर में जो जिहाद हो रहा है वो नहीं है, क्योंकि ये एक अलग मसला है। यहाँ तो ये इसलिए किया गया है कि हर आदमी उठ के खड़ा हो जाए, हर गली में खड़ा हो जाए, हर किसी पे फतवे लगाना शुरू कर दे और हर कोई कहे कि किसी से अगर उसकी नाचाकी है उसे खुदकुश हमले के नजर करके उसे मारना है उसको जिहाद कह दे, उसको शरीयत कह दे, ये इस तरह का मसला है। اور جہاں تک میرے بھائی نے اس کے ساتھ ملتے جلتے قبائل کی بات کی ہے، اگرچہ یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا کہ آج تک جو 70 سال سے پاکستان کی یعنی اسلام آباد اور مرکز کے تحت جو ہے قبائلی ظلم کے شکنجے میں تھے، آج اگر ان سے ہٹا کے کیا ملا انہیں، اور انہیں ہٹا کے اگر صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے گا تو ان کی تو اور تذلیل ہوگی. ہم تو چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی پوری حیثیت دی جائے اور قبائل کو باقاعدہ صوبہ کا درجہ.
ہم موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. قاری عثمان صاحب آپ ہمارے ساتھ. جی جی ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم لوٹتے ہیں اسی موضوع کی طرف. پیٹر جیکب آپ بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے اور بیرونی دنیا کہتی رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست نے دہشت گردوں کو اپنے خارجہ پالیسی میں استعمال کیا ہے. اب ان کے لیے یہ خارجہ پالیسی جو ہے، کشمیر کی جو پالیسی ہے، اس میں خاص طور پہ بھارت یا باقی کی دنیا کہتی رہی ہے کہ در اندازی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے بارڈر کے اس پار دہشت گردی کرنے کے لیے. اب جب کہ ریاست نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ ہم خودکش حملوں کی حمایت نہیں کرتے، تو آپ کے خیال میں یہ خارجہ پالیسی میں بھی اس کا کوئی اثر دیکھیں گے؟
جی بالکل. سب سے پہلے تو میں کشمیر سے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر میں اس وقت خاص طور پر سیاسی اور سیاسی حقوق اور خود مختاری کے لیے ایک جدوجہد جاری ہے بڑے عرصے سے، اور اسے دنیا کا کوئی بھی سیاسی شعور رکھنے والا آدمی شخص اس کو غلط نہیں کہے گا اور اس کی حمایت ہی کرے گا، اس کو وہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ. لیکن اگر کوئی مسلح جدوجہد کی بات ہے تو وہ یقیناً بعض دفعہ اپنے عوام کے لیے ہی شکست کا باعث ہوتی ہے. مسلح جدوجہد کی حمایت ہر کوئی نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ پاکستان پر سیاسی گفتگو میں یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی امداد جو ہے وہ دہشت کی انتہا پسندی کی کاروائیوں کی ہوتی ہے، لیکن ریاست کا جو بیانیہ ہے اور خاص طور پر دھیان وہ کشمیریوں کی صرف سیاسی اور اخلاقی اور سفارتی امداد کے حوالے سے رہا ہے. بین الاقوامی سطح پہ، بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ پاکستان نے جو حمایت کشمیریوں کی بھی ہے وہ واضح ہے، وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے بھی ہوا جو بھی ہوا، ہم اس مقام پر کھڑے ہیں اس وقت کہ انتہا پسندی کا نہ صرف پاکستان، بھارت، افغانستان بلکہ دیگر دنیا کو بھی سامنا ہے، اور جس کا مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً سارے ملکوں اور سارے معاشروں کو کام کرنا پڑے گا. آج جو اقدام حکومت پاکستان نے لیا ہے وہ اس لحاظ سے وہ امن کے قیام کی طرف ہے.
اچھا آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، ہم باری باری کالرز کو لیتے ہیں. عدیل نے کال کیا ہے دیر سے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم باجی.
وعلیکم السلام.
جی باجی میرا سوال یہ ہے وہ محترم قاری عثمان صاحب سے، جو آج فتویٰ دیا گیا ہے چونکہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور خودکش حملوں کے خلاف ہے، کیا یہ فتویٰ صرف پاکستان تک محدود ہے یا جو پوری دنیا میں جس خطے میں جہاں بھی خودکش حملہ ہو؟
یہ صرف پاکستان اور ریاست کے لیے ہے. اور خیبر ایجنسی سے ہمیں کال کیا ہے نذیر محمد نے. جی جناب بات کیجیے.
وعلیکم
السلام. جی بات کیجیے.
سلام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
عرض یہ ہے باجی، آواز آ رہی ہے نا؟
ہاں آواز آ رہی ہے.
باجی اچھا بات یہ ہے نا جی کہ کشمیر تو انڈیا کا آئین و قانون.
اچھا آپ کی لائن ٹھیک نہیں ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھارا والا سے. جی ذرا مختصر بات کیجیے، ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. شوکت علی انجم.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم دھارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ بات ہے کہ مطلب علماء مشائخ کی جو کانفرنس ہوئی ہے یہ اچھی بات ہے. اس سے کیا یہ نہیں ہوگا کہ جو ہمیں ڈو مور کے نعرے لگاتے ہیں ان کی سبکی نہیں ہوگی اس میں؟
تھینک یو سو کائنڈ آف یو.
جی معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں, لیکن باہر کیف آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے جے یو آئی کراچی کے پریزیڈنٹ فضل الرحمان گروپ کے کراچی کے صدر قاری عثمان, اور ان کے ساتھ تھے سینٹر فار پیس اینڈ جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب جو لاہور میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع ہے کہ ہفتے کی شب ڈاکٹر ظفر عارف جو کہ جانے پہچانے فلسفی اور کراچی یونیورسٹی کے استاد رہے ہیں, اور جنہوں نے پچھلے چند برسوں میں ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کو جوائن کیا تھا, ان کی لاش پائی گئی گاڑی میں. بہت سارے لوگ اور جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ان کی موت قدرتی تھی یا پھر ماورائے عدالت کا شکار ہوئے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم اسی کی تحقیق کریں گے. اس وقت ہمیں ڈاکٹر ظفر عارف کے وکیل مجید کاروانی نے جوائن کیا ہے, وہ ہمیں مزید بتائیں گے کہ ان کی موت کس طرح واقعی ہوئی. ان کے ساتھ ہیں آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد, اور ہم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تحقیقاتی رپورٹر عاجز جمالی کو بھی سنیں گے. لیکن آئیے ہماری ساتھی شہناز عزیز کی ایک رپورٹ سنتے ہیں. انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے ٹیچر توصیف احمد کو انٹرویو کیا ان کے بارے میں, اور آئیے سنتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے.
دیکھیے ڈاکٹر ظفر عارف 60 کی دہائی میں فلسفہ ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوئے. اس زمانے میں وہ این ایس ایف میں شامل ہوئے اور این ایس ایف کے یونٹ سیکرٹری رہے, اور وہ لیفٹ پالیٹکس سے ان کی عملی زندگی کا آغاز ہوا. بعد میں وہ لیکچرار ہو گئے, اور اس کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. برطانیہ سے واپس آنے کے بعد وہ کراچی یونیورسٹی تو انہوں نے جوائن کیا, مگر اس زمانے میں مزدور کسان پارٹی میں شامل ہو گئے. وہ ایک بڑے دانشور تھے, محمد میاں, ڈاکٹر اقبال وغیرہ, تو ان کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جو اصل کام کیا وہ کراچی یونیورسٹی میں ٹیچرز کو آرگنائز کرنے کے لیے کیا, اور کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی جو ہے اس کے وہ سیکرٹری رہے, کئی دفعہ صدر رہے. تو انہوں نے اسے منظم کیا, اور یونیورسٹی ٹیچرز کے تنخواہوں اور ان کی مراعات کے لیے بڑی طویل جدوجہد کی. اور بھٹو دور میں جو ٹیچرز کو مراعات ملی یونیورسٹی ٹیچرز کو, اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ڈاکٹر ظفر عارف کا. اس زمانے میں ڈاکٹر ظفر عارف نے ایڈہاک ٹیچرز کو مستقل کرنے کے لیے بڑی تاریخی ہڑتال کرائی تھی, جس کا ذکر وہ کیا کرتے تھے.
توصیف صاحب, یہاں میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ڈاکٹر عارف نے جب شرکت کی ایم کیو ایم میں تو کافی لوگوں کو اس پہ کچھ حیرانی سی ہوئی تھی, تو آپ کے خیال میں یہ کوئی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے ایم کیو ایم میں شرکت کی؟
دیکھیے ہمارے لیے اتنی حیران کن بات نہیں تھی کہ ظفر عارف نے ساری زندگی اسی طرح کے فیصلے کیے اور وہ لوگوں کو حیران کر دینے کے لیے تھے. اور ان کا ایک تھیسس تھا اس بارے میں, وہ سمجھتے تھے کہ کراچی میں ایک فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور اس وقت قیادت جو ہے اس کا فقدان ہے, تو انہیں الطاف حسین کے سائے میں گیپ کو دور کرنا چاہیے. پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ بین الاقوامی حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں آنے والی ہیں جس میں کراچی کی بڑی نمایاں حیثیت ہوگی, تو وہ اس وقت ان کا کردار زیادہ اہم ہوگا. یہ ان کا تھیسس تھا جس پہ ہم لوگ ان سے اختلاف کرتے تھے, اور ظاہر بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا, اور اس پہ وہ بڑے یعنی قائم تھے اس تھیسس کے اوپر. تو اس بنیاد پہ وہ ایم کیو ایم میں گئے تھے.
تو اب جو ان کا ایک بہت ہی جس کہتے ہیں انفارچونیٹ حالات میں انتقال ہوا ان کا, اور اس کے بارے میں بہت ساری رپورٹس بھی ہیں, لیکن جیسے کہ جنا ہاسپٹل کی رپورٹ جو ہے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جسم پر کسی ٹارچر کے نشانات نہیں تھے, لیکن ایسی میں نے ٹویٹس دیکھیں جس میں ایسی تصویریں ہیں کہ ڈاکٹر عارف کے چہرے پہ خون نظر آ رہا ہے. تو کچھ اس بارے میں آپ کے خاندان سے بات ہوئی یا آپ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی؟
جنازہ تو ابھی ہوگا
جی,
رات کو عشاء کے وقت میں وہیں جا رہا تھا. مگر بنیادی بات یہ کہ دیکھیے, ظفر عارف کا انتقال جن حالات میں ہوا ہے اور جس طرح ہمارے یہاں اعتماد کا فقدان ہے, اس میں تو یہ ساری باتیں ہوں گی. یہ اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے, اس میں مزید حقائق بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تو ہے, کیونکہ کل شام سے وہ لاپتہ تھے تو آج ایک گاڑی میں ان کی میت ملی. تو یہ سب باتیں تو ہیں, کیونکہ ابھی تو وہ جیل سے چھٹ کے آئے تھے
جی,
اور خاصی مشکل حالات میں رہتے تھے وہ. انہوں نے ملنا جلنا کم کر دیا تھا لوگوں سے, موبائل تک رکھنا چھوڑ دیا تھا. تو اس صورتحال میں یہ بات تو کہی جائے گی, اور یقیناً ان ساری باتوں میں وزن بھی ہو سکتا
جی. اور ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ظفر عارف کے وکیل مجید کروانی سے. کروانی صاحب, یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات ہیں کہ ڈاکٹر ظفر عارف کی موت کس طرح واقعی ہوئی, لیکن ہم نے جناح ہسپتال کی میڈیکو لیگل رپورٹ بھی دیکھی اور اس کے حوالے سے سنا کہ یہ ایک قدرتی موت تھی. دیگر ان کے اپنے جو رشتہ دار ہیں ڈاکٹر ظفر عارف کے, وہ کہتے ہیں کہ 74 سالہ ڈاکٹر ظفر عارف قدرتی طور پہ انتقال کر گئے. آپ کی کیا معلومات ہے؟
محترمہ نفیسہ حود بھائی صاحبہ, جہان رنگ, وائس آف امریکہ کے سامعین, آداب اور السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کا ہمارے محبوب رہنما پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر شہید کے بارے میں اپنے پروگرام میں ہمیں شریک کرنا ہمارے دکھ کو بانٹتا ہے. وائس آف امریکہ کا اس پر بات کرنا پوری امریکن قوم کے ہمارے غم میں شریک ہونا ہے. پروفیسر حسن ظفر عارف مہاجر قوم کے انتہائی پڑھے لکھے, روشن خیال, لبرل ڈیموکریٹ فرد تھے. مکالمے پر یقین رکھتے تھے. ایم کیو ایم اور قائد تحریک جو کہ قومی اتفاق رائے, قومی یکجہتی کا اس دہشت گردی کی جنگ میں دس دیتے چلے آئے تھے. ان کو اس وقت انہوں نے آ کے جوائن کیا جب ان کی پارٹی کی توڑ پھوڑ کروا دی گئی. اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مطلب ہے جو ہے جو توڑ پھوڑ جس طرح کی ہوئی, جس طرح کی پارٹیاں تشکیل دلائی گئیں, اور اس میں پھر پچھلے سال 11 مارچ کے موقع پر جو ہے رینجرز کا جو ہے 9-0 کر جا کے جو ہے جس طرح ہلا انہوں نے بولا, اور جس طرح وہاں سے جو ہے ساتھیوں کو پکڑا گیا, اور جس طرح کے معاملات سامنے آئے, وہ کراچی اور پاکستان کی تمام عوام اور دنیا کی روشن خیال عوام کو اس بات کا پتہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو سیچرڈے نائٹ کو جو ہے پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب کا اس طرح جو ہے غائب کر دینا اور اس کے بعد صبح ان کی لاش کا ملنا, وہ قطعی طور پہ طبعی موت نہیں ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے تو ڈی جی رینجر صاحب کو جو ہے ڈاکٹر صاحب نے خط لکھا تھا, اور ہم نے جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی خط لکھا تھا کہ ہمارے 9-0 کو اس طرح جو ہے بند رکھنا, جو کہ الیگل اقدام ہے, اس کو کھولا جائے. ہم نے پہلے خط لکھا, اور اس کے بعد جو ہے ہم ہائی کورٹ کے اندر جو ہے جس کے پٹیشنر جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب تھے کہ ہمارے 9-0 کو جو ہے وہ کھولا جائے اور الطاف حسین بھائی کے گھر کو کھولا جائے, جو ہماری پٹیشن جو ہے اس وقت پینڈنگ ہے, عدالت میں ہے. اور جو ہے وہ جج صاحب نے ہماری اس ہیئرنگ جو ہے نا اس پہ کی ہی نہیں ہے, اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ کسی طرح بھی جو ہے نا وہ درست اقدام نہیں ہے, اور وہ حلقے جن کو ڈاکٹر صاحب مخاطب فرما رہے تھے وہ یقیناً جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا جز بز ہوں گے, اور ہم اس بات کو محسوس بھی کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد 9 دسمبر کو یوم شہدا کے موقع پر جس طرح ہمیں وہاں یادگار شہدا پر نہیں پہنچنے دیا گیا, اور جس طرح کارڈن آف کیا گیا پورے علاقے کو, اور اس کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ پہنچے, اس رات بھی ڈاکٹر صاحب کو ایک رات قبل 8 دسمبر کی رات کو جو ہے جب وہ گھر جا رہے تھے تو ان کو جو ہے راستے میں جو ہے کچھ افراد اور کچھ مطلب ہے جو ہے نا خفیہ کی افراد نے جو ہے ان کو وہاں سے اٹھایا اور ایک پورے دن جو ہے وہ اپنے پاس رکھا اور یہ کہہ کے رکھا کہ جناب جو ہے نا آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو اور پھر 10 بجے رات کو ان کو چھوڑ دیا گیا. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد مسلسل جو ہے رات دن جو ہے بھائی کے کارکنان الطاف حسین بھائی کے کارکنان اور مہاجر عوام کو جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ جوڑتے رہے اور رات دن جو ہے نا اس سلسلے میں وہ میٹنگ کر رہے تھے آج کل. اور یہ بات جو ہے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا رات دن اور ہمارے اس تمام حلقے اس بات کو جانتے ہیں کہ مجید کاروانی اور جو ہے جب سے ڈاکٹر صاحب جو ہے جیل سے رہا ہو کے آئے تھے میں ان کے ساتھ تھا اور رات دن ہم ساتھ تھے. انتہائی زیرک, انتہائی بالغ نظر, انتہائی ملک دوست, انتہائی انسان دوست آدمی تھے. 74 سال ان کی عمر تھی اور اس دن جس دن یہ جو ہے نا سانحہ ہوا ہے اس دن یہ میرے پاس فرید چیمبر آئے تھے اور ہم جو ہے مختلف موضوعات پہ جہاں ہمارے مطلب جو ہے نا بہت سارے معاملات تھے جن کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. اور اس دن ہم نے جو ہے ایک ساتھی ہمارے پشین کے انور ترین صاحب جن کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا اس دن ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ وہاں جانا تھا مگر اس دن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج میری بیٹی جو ہے نا وہ لندن سے آئی ہوئی ہے اور 15 دن ہونے والے ہیں, کل آخری دن ہے, کل ان کی فلائٹ ہے, کاروانی صاحب تمام پروگرام جو ہے نا مؤخر کروا دیجئے اور میں آج اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گا. ہم نے فرید چیمبر سے 6:30-7 بجے قریب میں نے عبد المجید کاروانی یعنی میں نے اور میرے ساتھ ایس کے اظہار صاحب نے اور جو ہے نا رشید پٹھان بھائی نے ہم نیچے آئے اور ان کی گاڑی کو وہاں سے پارکنگ سے نکلوایا اور بالکل وہ حساش بشاش اور بالکل صحت مند تھے. ہم نے ان کو جو ہے نا گاڑی میں بٹھایا, ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم ان کو پیچھے دیکھتے رہ گئے. اس کے بعد میں اور رشید بھائی جو ہے وہ ماری پور اڈے کے اوپر جہاں وہ ہمارے ساتھی تھے ہم وہاں گئے اور ہم نے 9:30-10 بجے کے قریب جو ہے ڈاکٹر صاحب سے وہ تعزیتی فون کال کروانا چاہی تو ان کا ٹیلی فون بجتا رہا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو نہیں اٹھایا. ایک دفعہ میں نے کال کیا پھر دوسری مرتبہ کال کیا ڈاکٹر صاحب نے دوسری مرتبہ بھی نہیں اٹھایا. صبح جب وہاں سے ہم واپس آئے تو صبح جو ہے نا سب سے پہلے 7:30-7:28 پہ جو ہے نا ان کی بیگم صاحبہ کی مجھے کال آئی کہ کاروانی صاحب ڈاکٹر صاحب رات بھر سے گھر نہیں پہنچے, وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو 6:30-7 بجے کے درمیان جو ہے ان کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں سیدھا گھر آ رہا ہوں اور گھر نہیں پہنچے. میرے لیے بھی بڑی تشویشناک بات تھی.
کاروانی صاحب آپ کو کافی 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 تفصیل سے ہم نے آپ کو سنا. جی جی آپ ہمارے ساتھ رہے.
12 بجے جو ہے وہ ٹی وی نیوز سن کے جو ہے جناح اسپتال پہنچ.
کاروانی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم عاجز جمالی کو سننا چاہتے ہیں. عاجز جمالی آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دور میں خیر کراچی شہر میں بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں قتل و غارت گری کے. لوگوں کو اس لیے حیرت بھی ہوئی کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف جو کہ بائیں بازو کے رہنما تھے, استاد تھے اور بہت سلجھے ہوئے آدمی تھے, انہوں نے پچھلے دنوں ایم کیو ایم کے قائد کا دفاع کرنا شروع کیا اور ایم کیو ایم کی آرگنائزنگ شروع کی. لیکن جس پر اثرات طریقے سے ان کا قتل ہوا ہے اس سے کافی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. آپ بتائیے معاشرے میں اس کا کیا رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں؟
جی دیکھیں میں ظاہر ہے کہ جرنلسٹ ہوں تو میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہوگا جو ایک صحافی کا نقطہ نظر ہوتا ہے. ایم کیو ایم میں شمولیت ان کی یا ان کا ایم کیو ایم کی سیاست کرنا اس کو حق تھا, ہر انسان کو حق ہے اپنی نظریاتی. لیکن ڈاکٹر ظفر عارف کے قتل کے بعد آج کراچی میں ایک ریئیکشن نظر آیا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اپیل پر آج ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے کراچی میں. کراچی پریس کلب کے باہر ایچ آر سی پی اور سول سوسائٹی کی دیگر تنظیموں نے ایک مظاہرہ کیا ہے. ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اس سے قبل جس میں اس واقعے کو بہیمانہ قتل اور ماورائے عدالت قتل قرار دیا گیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی سول سوسائٹی کی بڑی انجمن ہے جس نے اس قتل کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ قرار دیتے ہوئے ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے. سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ظفر عارف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو اس واقعے کی انکوائری کرے. یہ تو ہوا پروٹیسٹ. رہی بات آپ کے سوال کی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کراچی میں اپنی نوعیت کا پہلا انوکھا واقعہ نہیں ہے. کراچی میں مختلف حوالوں سے مختلف طریقوں سے لوگوں کی اس طرح لاشیں ملتی ہیں, قتل کیا جاتا ہے. دہشت گردی یہ شہر جو ہے بڑے عرصے سے دہشت گردی کی آمادگاہ بنا رہا, لیکن گزشتہ 2-3 سال سے یہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی, امن امان کی صورتحال کافی بہتر ہے. لیکن ایک سیاسی خوف کی فضا ضرور ہے کہ مسنگ پرسنز, لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے وہ بھی کراچی میں موجود ہے. کراچی کے ہی مختلف علاقوں سے شیعہ کمیونٹی کے لوگ لاپتہ ہیں, مسنگ ہیں. ان کے لیے گزشتہ روز یہاں پہ ایک مظاہرہ ہوا تھا. اسی طرح بلوچ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ مسنگ پرسنز ہوتے ہیں, کراچی سے لاپتہ ہو جاتے ہیں. مختلف بلاگرز کی گمشدگی کی خبریں آتی ہیں. تو یہ ہیومن رائٹس کمیشن کا یہی کہنا تھا کہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے بجائے اس کو گم کیا جاتا ہے, اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر ظفر عارف کو بھی قتل کیا گیا ہے.
بالکل صحیح ہے. عاجز جمالی آپ اور مجید کاروانی ہمارے ساتھ رہے, کیونکہ اس وقت ہم آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کو سننا چاہتے ہیں. کرنل فاروق, آپ جانتے ہیں کوئی بھی مہذب معاشرے میں, چاہے دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا شخص ہو, اس کا اس طرح سے قتل کیا جانا پورے معاشرے کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. آپ اس واقعے کے بارے میں, اور خاص طور پہ جس طرح سے ڈاکٹر ظفر عارف کو قتل کیا گیا, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی موت کا مجھے انتہائی دکھ ہے, اور میں ان کی فیملی کے ساتھ اس غم میں شریک ہوں. لیکن اور اس سے پہلے آپ کے جو تین پارٹیسپینٹ ہیں, ان میں دو تو ایم کیو ایم لنڈن سے تعلق رکھتے تھے, جن کے بارے میں ان کے اپنے جو ایم کیو ایم کی دوسری پارٹی عبدالستار کے جو فالوور ہیں.
یہ فقط مجید کاروانی ایم کیو ایم کے ہیں, عاجز جمالی بالکل آزاد تجزیہ کار ہیں.
نہیں نہیں, وہ تو جرنلسٹ ہے نا, میں آئی انڈرسٹینڈ. لیکن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ایک کوئی ایم کیو ایم ستار عبدالستار گروپ سے بھی کسی کو لیتے, کیونکہ یہ تو بالکل ایک کریمنل پارٹی جو ہے, جو صرف ادھر دہشت گردی, بتہ خوری اور ان چیزوں میں ملوث ہے. بہرحال اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ یہ دیکھیں کہ آج ڈی آئی جی اور جو پولیس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کلیئر بتا دیا گیا ہے. اور ابھی دیکھیں, اس پورے واقعے کے دو پہلو ہیں. ایک وہ ہے جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اور اسی کو مین اسٹریم میڈیا پک کر رہا ہے. سوشل میڈیا میں جو خون آلودہ تصویر ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وچ مینس کہ اس کو کوئی اس کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے اس پورے واقعے کو, اور یہ ایک طبعی موت ہے جس کو بارہا ڈاکٹرز اور جو بھی ہماری انتظامیہ ہے جس میں پولیس کے لوگ ہیں, وہ تمام لوگ اس کے بارے میں اپنی حتمی رائے دے چکے ہیں. ہیومن رائٹس, یس, ان کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے اس سلسلے میں شاید آواز اٹھائی ہے, لیکن میرے اپنے خیال میں پاکستان میں اس وقت تمام ادارے اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں. اور اگر ان کی موت کو کسی اور واقعے کی طرف جوڑا جا سکتا ہے تو بالکل, را ہمارے کراچی میں بہت ایکٹیولی انوالو ہے. دہشت گرد جو افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں وہ بالکل.
کرنل فاروق, آپ نے تردید کر دی کہ یہ طبعی موت تھی اور ماورائے عدالت کیس نہیں تھا. بہرحال ہم انتظار کریں گے جب تحقیقاتی رپورٹ آئیں گی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد, ڈاکٹر ظفر عارف کے وکیل مجید کاروانی, اور تحقیقاتی رپورٹر عاجز جمالی. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.